والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد اوصيكم ان عباد الله ونفسي بتقوى الله سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں انشاءاللہ خدا بحق مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو متقیوں میں شمار فرمائے. حضرات محترم, گزشتہ جمعہ ہم نے جوانوں کی اہمیت کے حوالے سے, دین میں جوانوں کی کیا اہمیت ہے, اس عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کچھ نکات پیش کیے تھے اور عرض کیا تھا کہ جوان کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی جامعے کا ایک اہم ترین ستون ہے, اور کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی نوجوان نسل ہے. اسلام نے بھی, قرآن نے بھی, احادیث اور سیرت ائمہ کی روشنی میں بھی جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جوان اگر اس کی صحیح معنوں میں تربیت ہو جائے, اگر علم اور عمل سے آراستہ ہو جائے, اگر اپنا فعال اور ایکٹیو رول اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ادا کرے تو یقیناً ایسا ملک, ایسا معاشرہ ترقی کرتا ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر جوانوں کو, نوجوانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور وہاں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو ہنر سکھانے پر کی کوشش نہیں کی جاتی, رہنمائی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, ایسے معاشرے تنزلی کا شکار ہوتے ہیں. لہذا میں نے چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور عرض کیا تھا کہ خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کی اہمیت کے حوالے سے نسل نو کو کی رہنمائی اور انہیں سنبھالنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجعات, کہ قبل اس کے کہ گمراہ ٹولہ مرجعات ان مسلمان جوانوں تک پہنچے, ان مومن جوانوں تک پہنچے, تمہیں چاہیے کہ ان کی رسیدگی کرو, ان تک پہنچو, ان کی رہنمائی کرو, حدیث کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے, قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے. امام فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ دشمن پہنچے, قبل اس کے کہ سازشی عناصر جوانوں تک پہنچے, تمہیں ان تک پہنچنا چاہیے, ان کی رسیدگی کرنی چاہیے, ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن کس کی روشنی میں؟ احادیث کی روشنی میں. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہی ہوا کہ ہم اپنے جوانوں تک نہیں پہنچے لیکن دشمن ہمارے جوانوں تک پہنچ گیا, ہم ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے, دشمن نے دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, فریب دے کر ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جوان میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, عاطفی لحاظ سے, احساساتی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اجتماعی حوالے سے جوان کی کچھ خصوصیات ہیں جو بزرگوں میں نہیں ہوتی, وہ اس کی جوانی کا تقاضا ہے. دشمن جوان کی نفسیات اور جوان کی احتیاجات اور جوان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا, ان تک پہنچا اور हम लोग इस सिलसिले में लेट हो गए, देर से पहुंचे, और अभी तक मुझे लगता है कि हम नहीं पहुंच पाए। लिहाजा नतीजतन दुश्मन के हाथ में जवान चला गया। अलबत्ता मैं ये नहीं कहता कि तमाम के तमाम, यानी मजमूई तौर पे दुनिया की बात हो रही है, दुनिया के जो हालात हैं, जवानों को दुश्मन ने, कुफार ने, मुशरिकीन ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। लिहाजा आप देख लें जितनी वेबसाइट्स हैं, हमारे अखबार, जराइद और इसी तरह से जितने जराए इबलाग हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहां पर तालीम दी जा रही है, जहां पर एजुकेशन दी जा रही है, जहां पर किसी भी किस्म की तालीम दी जा रही हो, आप देखिए उसमें मौरिद नजर नौजवान, जवान और बच्चे हैं। और ये सिस्टम किसने दिया है? मुसलमानों का अपना कोई सिस्टम नहीं है, यूरोप ने ये सिस्टम दिया, यूरोप ने ये कवानीन बनाए हैं, यूरोप परवरिश कर रहा है, यूरोप के बनाए हुए शराइत के मुताबिक बच्चों की तरबियत होती है। लिहाजा एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त आलम इस्लाम के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में इनकलाब इस्लामी ईरान की कामयाबी के बाद वहां पे बाकायदा उनका अपना एक तालीमी निजाम है कि जो इनकलाब के बाद से उसने काम करना शुरू कर दिया, और आज वो टोटल अपना तालीमी निजाम मगरबी तालीमी निजाम से हटकर इस वक्त वो लोग उसको बना रहे हैं कि जो 100% तौहीदी हो, इस्लाम के मुताबिक हो और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक हो। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जवान में खसूसियात क्या होती है, अहादीस की रोशनी में भी और नफ्सियात के इल्म की रोशनी में भी जवान सेंसिटिव होता है, हसास होता है, बातों को जल्दी कबूल भी करता है, जल्दी रद्द भी करता है और हर चीज के बारे में हसासियत रखता है, महसूस करता है बहुत सारी चीजों को। बड़े होके इंसान बहुत सारी चीजों को महसूस नहीं करता, लेकिन नौजवान छोटी छोटी चीजों को महसूस करता है। जैसे हम बच्चों के बारे में सोचते हैं ना कि बच्चों को पता नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि बच्चा आपके एक एक हर्फ को दर्क करता है, उसका रिएक्शन दिखाता है, उसको जज करता है अपने जहन में, अपने वजूद में, अपनी नफ्सियात में। हमें एहसास नहीं हो रहा होता कि बच्चा इन चीजों को जज कर रहा है। नौजवान इसी तरह से, जवान इसी तरह से, वो जो देख रहा है, जिस माहौल में परवरिश पा रहा है, जो उसके साथ बरखुर्द हो रही है, जो उससे डीलिंग हो रही है, मां की, बाप की, भाई की, चचा की, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, मस्जिद के अंदर पेश नमाज के साथ, नमाजियों के दौरान, अज़ादारी के दौरान, जो उसके साथ बरखुर्द हो रही है, जो डीलिंग हो रही है, जवान उसको एहसास करता है, बड़ी शिद्दत से लेता है उसको। शायद बड़ा आदमी उस तरह से, उस शिद्दत के साथ नहीं ले उन तमाम चीजों को, जिस तरह से एक जवान हसासियत के साथ उन चीजों को पिक करता है। ये नौजवानी की एक खसूसियत है। और यहां से एक तरह से जवानों को डील करना मुश्किल भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। डील करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हर चीज में हसास है वो, और आसान इस वजह से होता है कि कोई चीज आप उसको आत्मी अंदाज से पहुंचाना चाहें तो बड़ी तेजी से उसको दर्क कर लेता है, पहुंच जाती है उस तक बात, एहसास उस तक बहुत तेजी से मुंतकिल हो जाते हैं। एक और चीज जो जवानी के अंदर मौजूद है वो है तनव्वो मिजाजी। तनव्वो क्या होता है? यानी एक नई चीज का शौक, जवानों में एक शौक है, नई चीज का शौक कि अब ये हो, अब वो हो, आज ये कपड़े पहने तो कल दूसरे कपड़े पहने तो परसों कुछ और। जिंदगी के इन तमाम जवानी के सालों में उसके अंदर एक तनव्वो होता है। ये तनव्वो एक नेमत भी है, जिद्दत चाहता है, नई चीज चाहता है। और ये चीज तरक्की के लिए ترقی کا لازمہ ہے کہ انسان کے اندر تنوع مزاجی ہونی چاہیے، نئی چیز کا شوق ہونا چاہیے، نئی چیز کی امنگ ہونی چاہیے، ایک چیز کے اوپر بس اکتفا نہ کرے، یہ جوانی کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی جو اللہ نے نعمت رکھی ہوئی اور اس کے ذریعے سے وہ ترقی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر حاصل کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو بناتا ہے. دشمن نے کیا کیا؟ اس تنوع مزاجی کو منفی رنگ دے دیا. مثلا ایسا فیشن، آج فرض کر لیں پائچے لمبے پہنے گا، کل ایک نیا فیشن آئے گا پائچے پتلے ہو جائیں گے پینٹ کے، پھر فیشن آئے گا پینٹ جو اس کے سائز ہے وہ لمبا ہوگا، بعض دفعہ چھوٹا ہوگا، بعض دفعہ ٹائٹ پینٹیں ہوں گی، بعض دفعہ جو ہے وہ ڈھیلی پینٹیں ہوں گی. اور اب تو واہیات ترین فیشن مردوں میں بھی موجود ہے، عورتوں میں بھی موجود ہے. یہ کس چیز سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اب یہ بوڑھے بڑے بوڑھے تو نہیں کرتے نا یہ فیشن، کون فیشن کر رہا ہے؟ جوان فیشن کر رہا ہے. اسی تنوع طلبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے کیا کیا؟ منصوبہ بنایا کہ یہ جوان کہیں ایسا نہ ہو کہ مثبت چیزوں کی طرف لگ جائے، تعلیم کی طرف لگ جائے، ہنر کی طرف لگ جائے، اخلاق کی طرف لگ جائے، تہذیب نفس کی طرف لگ جائے، اس تنوع مزاجی کو منفی رنگ دیا جائے تاکہ اس کی شخصیت کبھی بھی پنپ نہ پائے، منفی وے میں چلی جائے. دیر اس کا سارا دماغ یہ ہے کہ آج بال کیسے بنائے جائیں، آج یوں بال ہوں گے، کل یوں بال ہوں گے، آج یوں کٹنگ ہوگی، کل یوں کٹنگ ہوگی، سارا دماغ اس کا، یعنی ساری شخصیت بالوں پہ آ کے رک جاتی ہے، ساری شخصیت ایک پینٹ پہ آ کے رک جاتی ہے، ساری شخصیت ایک شرٹ کے اوپر آ کے رک جاتی ہے، ساری شخصیت جوتوں کے اوپر آ کے رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں سوچتا. آپ یورپ میں دیکھ لیجئے اور یورپ کا عکس ہمارے ممالک کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے فیشن شوز کو باقاعدہ ایک ویلیو دی گئی ہے، قدر بنا دیا گیا ہمارے معاشرے کی، جو لعنت ہے، ایک لعنت کو ویلیو بنا دیا گیا، ایک لعنت کو قدر بنا دیا گیا. لہذا نت نئے فیشن یہ جوانوں کا ایک شیوا بن گیا. ہم اس سے جو جوانی کی یہ خصوصیت ہے اس سے آپ دیکھیں ہم کتنے مثبت فائدے اٹھا سکتے ہیں، خود جوان کی شخصیت بنانے کے حوالے سے، ملک کے استحکام کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، معاشرے کی ترقی کے حوالے سے، اسی صفت سے ہم مثبت انداز میں بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. لیکن افسوس کے دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا. اسی طرح سے جوان کی طبیعت میں ہیجان ہوتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی ایک جوان کا مسئلہ ہے. اب جوان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہے، جذباتی کیفیت ہے اس کے اندر. اب یہ کیا قابل مذمت ہے؟ ہم کہیں گے جوان جذباتی ہوتا ہے، ہیجانی ہوتا ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ جوانی کا لازمہ ہے. کل تک جو آج جو لوگ بوڑھے ہیں، کل یہی لوگ جوان تھے اور ان کے اندر بھی ایک کیفیت موجود تھی. اللہ نے کسی بھی عمر میں جو کیفیات دی ہیں، جو مزاجات دیے ہیں، جو احساسات دیے ہیں، اللہ نے اس عمر کے مطابق اس کو دیے اور وہ عین حکمت کے مطابق، وہ اس عمر کی ضرورت ہے. اگر وہ نہ ہو تو انسان ڈیڈ ہو جائے گا، انسان مر جائے گا، انسان کی روحانی کیفیت ختم ہو جائے گی، نفسیاتی کیفیت ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں بوڑھوں کے جو احساسات ہیں وہ جوانی کے احساسات اگر بوڑھوں میں منتقل ہو جائیں، سارے احساسات، بعض احساسات تو اچھی چیز ہیں، لیکن اگر سارے احساسات جوانی کے بوڑھوں میں منتقل ہو جائیں، سوچیں کیا ہوگا؟ آپ خود تصور کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے دیوانہ ہو گیا. تو اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے تحت قرار دیا، ہمیں ان تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے اس عمر کے لوگوں کا خیال رکھنا. اسی طرح سے عزیزان گرامی دوستی بڑی اہم ہے. جوان دوست خواہ ہوتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، جوان دوستوں کا دوست بن کے رہنا چاہتا ہے, دوستوں میں گھل مل کے رہنا چاہتا ہے, یہ جوانی کا تقاضا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آئمہ علیہ السلام کی روایات میں دوستی کی اہمیت کے حوالے سے اور کیسا دوست ہونا چاہیے درجنوں احادیث موجود ہے. دوست کیسا ہونا چاہیے, ابھی دیکھتا ہوں اگر ٹائم ملا تو آپ کے سامنے نقل کروں گا. خود دوست کیسا ہونا چاہیے, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے اخلاق کیسا ہونا چاہیے, کون آپ کا دوست بنے کون آپ کا دوست نہ بنے, اس حوالے سے روایات موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں انسان دوست بنانا چاہتا ہے دوسروں کو, دوستی چاہتا ہے. اس لیے بزرگان نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو جوانوں میں اگر کام کرنا چاہتے ہو, جوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو جوانوں سے دوستی کرو. آپ ہمیشہ ڈنڈا اس کے سر پہ رکھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوست بن کے بات کریں, اس کے دل میں اترنے کی کوشش کریں, اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں, اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. آپ بڑی آسانی سے اپنی بات کو اپنے میسج کو اس تک کنوے کر پائیں گے اور اس سے اس کی رہنمائی کر پائیں گے. اصل تو اہم بات ہے رہنمائی کرنا اس جوان کی. آپ کے پاس تجربہ ہے اور وہ نہ تجربے کار ہے, وہ بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتا, آپ سمجھتے ہیں لیکن کیسے سمجھا پائیں گے؟ دوستی کے ساتھ, ڈنڈے کے ذریعے سے نہیں. ڈنڈے کے مواقع بہت کم مواقع موقعوں پر آتے ہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈا چلا کر مسئلے کو حل کر لیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اسی طرح سے جوانوں کے اندر اسوہ پذیری ہے. اسوہ پذیری یعنی آئیڈیالائز کرنا, کسی کو ماڈل قرار دینا, اسوہ قرار دینا, یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے. خصوصاً جوانی کے عالم میں یہ چیز زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کسی کو آئیڈیل قرار دے, آئیڈیالائز کرے. اب دیکھیں دشمن نے کیا کیا, دشمن نے کس کو آئیڈیل قرار دیا؟ جوانوں کے لیے فلمی ہیروز, فلمی ہیروئنیں, کرکٹرز, فٹ بالرز, ٹھیک ہے, اس طرح کے مادہ پرست اور جہنمی لوگوں کو خوبصورت بنا کر, ویلیو بنا کر کیا کیا, جوانوں کے لیے ماڈل بنا کر پیش کیا. اب ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جس کی فطرت کے اندر موجود ہے اور جوانی کا تقاضا ہے کہ وہ آئیڈیالائز کرے, جب وہ کسی بدکار ہیرو یا ہیروئن کے پیچھے جائے گا, آپ سوچیں اس کا مستقبل کیا ہے, اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا مزاج کیا بنے گا, اس کا اخلاق کیا بنے گا, اس کی زندگی کا ہدف کیا بن جائے گا. ایک ہیرو کہتا ہے کہ میں اتنی فلموں میں کام کیا, غلیظ ترین کردار ادا کیا فلموں کے اندر, تو یہ اس کو آئیڈیالائز کرتا ہے. ایک کرکٹر کی زندگی صبح شام سے بلے بازی, صرف کھیلنا. اس جوان نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کرکٹرز کا سارا بائیو ڈیٹا, ساری بائیوگرافی, پوری تاریخ اس کو پتا ہے کہ کب کون سے سن میں اس نے کون سا چھکا لگایا تھا, کتنی اننگز اس نے کھیلی, کتنی اس نے بالیں کروائی, کتنے چھکے لگائے, کتنے چوکے لگائے, کتنی دفعہ آؤٹ ہوا, ہر چیز ایک جوان کو یاد ہے ایک کرکٹر کے بارے میں, اسی طرح فٹ بالسٹ کے بارے میں. لیکن چونکہ دشمن ان تک پہنچ چکا ہے, ہم نہیں پہنچے, نتیجہ تن اسے حضرت عباس علمدار کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں, اسے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. آئیڈیالائز نہیں کرتا, وہ ایک محدود عرصے تک آئیڈیالائز کرتا ہے, اپنی عملی زندگی میں حضرت علی اکبر کو آئیڈیالائز نہیں کرتا. ماہ محرم میں ضرور آئیڈیل بناتا ہے ایک محدود عرصے کے لیے, لیکن اپنی عملی زندگی میں حضرت علی اکبر, حضرت عباس علمدار, حضرت قاسم کو آئیڈیالائز نہیں کرتا, ان کو ماڈل قرار نہیں دیتا, ان کے پیچھے چلنے کی کوشش نہیں کرتا. آئیڈیالائز کرنا یعنی ان کے پیچھے چلنا, ان کی تقلید کرنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی اطاعت کرنا. جیسے کہ کوئی जब किसी हीरो हीरोइन या किसी इसी तरह के दुनिया परस्त इंसान को आइडियालाइज करता है तो उन जैसा बनने की कोशिश करता है। अगर हम हजरत अब्बास अलमदार को आइडियालाइज करें तो अपनी अमली जिंदगी में हम उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। आइडियलाइज करने का मतलब यह है, उस्वा बनने का मतलब यह है। लिहाजा निगरानी यह जवानी का तकाजा है, लेकिन अलमिया आपके सामने। इसी तरह से हुब्बे ज़ात, हर इंसान में हुब्बे ज़ात है, लेकिन जवानी में हुब्बे ज़ात, अपने आप से मोहब्बत करना, यह जवानी का तकाजा है। यह सिफत उभर के सामने आती है जवानी में। खूब ये भी जवान की शख्सियत को बनाने में बड़े अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अगर इसको सही रहनुमाई ना की जाए तो जवान जाया हो सकता है, मुतकब्बिर बन सकता है, खुद पसंद बन सकता है। और इसी तरह से और बहुत सारी सिफात हैं, टाइम चूंकि कम है। आजादी की तरफ मैलान, ये भी एक जवानी का की एक खसूसियत है। चंद आजाद रहे, हमें इन चीजों को समझना है। अगर बुजुर्ग, अगर माँ बाप बच्चे की इन कैफियात को, खसूसियात को नहीं समझेंगे, कबूल नहीं करेंगे, रहनुमाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने जमाने के हिसाब से इस नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना चाहते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। आइम्मा की रिवायात के मुताबिक आपको जवानों की तरबियत के लिए उनके दौर में आना पड़ेगा, उनके दौर के तकाजों को समझना पड़ेगा। आप 50 साल पहले के जहनियत के साथ नई नस्ल की तरबियत नहीं कर सकते। नई नस्ल कुछ और सोचती है, कुछ और तकाजे हैं, कुछ और हालात और शराइत हैं, कुछ और माहौल है, कुछ और चैलेंजेस हैं। आपके जमाने में कुछ और चैलेंजेस थे, आज के जमाने में कुछ और चैलेंजेस हैं। लिहाजा हमें अपने जमाने में, अब जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने जवानी का जमाना गुजारा वो और था, अब जो आपका बच्चा जवान हो गया और आप बड़ी एज में पहुंच चुके हैं, उम्र के एक अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं, आपको अपने बच्चे की जवानी के जमाने को समझना है, उसके तकाजों को समझना है, तब आप उसकी तरबियत कर पाएंगे। वाइल्ला आप उसकी तरबियत नहीं कर पाएंगे, सूए तरबियत हो जाएगी। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत आ गया। एक और फिर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब जान कर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अहदीस की रोशनी में अब जवानों से हमारी बरखुर्द कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, सुने। सबसे पहली बात यह कि हमारी जवानों के साथ जो नजरिया होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो नजर होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? मुशफिकाना, मोहब्बत आमेज, नफरत अंगेज नहीं, गुस्से वाली कैफियत नहीं, मोहब्बत, शफकत। सबसे पहला उसूल जवानों की रहनुमाई के हवाले से मोहब्बत और शफकत है। जितना मुश्फिकाना अंदाज होगा, जितना मोहब्बत आमेज अंदाज होगा, आप जवानों की बेहतर अंदाज से तरबियत कर पाएंगे, रहनुमाई कर पाएंगे। उनको शख्सियत देना, जवान शख्सियत चाहता है। हम किसी माहौल के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर बैठे में जवान वारिद होता है, हम अहमियत नहीं देते उसको। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से बाकी आइम्मा अथहार अलैहि वसल्लम, खुद इमाम सादिक अलैहि सलाम जवानों को अहमियत दिया करते थे। यही हिशाम इब्ने हकम एक दफा हज के मौके पर इमाम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे और महवे गुफ्तगू थे, इतने में हिशाम इब्ने हकम जो 16-17 साल का नौजवान है, जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी भी सही तरह से नहीं आई, एक दफा जब इमाम की महफिल में वारिद होता है तो इमाम इस्तकबाल करते हैं उसको, सदर मजलिस में जहां इमाम बैठे होते हैं अपने बराबर में उसको बिठाते हैं। بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے آنے سے. ایک جوان کے آنے سے امام معصوم خوش ہوتا ہے, اپنے برابر میں بٹھاتا ہے. اور پھر جب لوگ حیرت انگیز طور پر اس امر کو دیکھتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ امام ایک جوان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, امام وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ وبیدہ, کہ یہ ہشام ابن حکم ہمارا ناصر اور مددگار ہے, نوجوان لیکن ہمارا ناصر اور مددگار ہے, اپنی زبان سے بھی, اپنے دل سے بھی, اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ اس جوان کی طرف مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں امام کہ ہشام, کچھ اسماء الہی اس سے پوچھتے ہیں امتحان کے طور پر, تاکہ سارے جو بڑے بوڑھے اور بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, صحابی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو علمیت بتا سکیں کہ اس نوجوان کا مقام کیا ہے. اسماء الہی کو بیان کرتے ہیں, امام کرتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کہا. اس کے بعد امام سوال کرتے ہیں ہشام سے کہ ہشام یہ بتاؤ کہ منطق اور استدلال کے ذریعے سے تم ہمارے دشمن کو زیر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, کیا منطق اور استدلال ہاتھوں کے ذریعے سے نہیں, منطق اور استدلال اور فکر کے ذریعے سے کیا دشمن کو زیر کر سکتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ باذن اللہ آپ نے جو مجھے تعلیم دی ہے میں ضرور ان کو زیر کر سکتا ہوں. امام نے وہاں اس جوان کو دعا دی, ثبتک اللہ, کہ اللہ تجھے ثابت قدم رکھے, تجھے ہمیشہ کامیاب کرے. ہشام ابن حکم جو نوجوان ہے کہتا ہے کہ امام کی اس دعا کے بعد کسی بھی مناظرے میں مجھے شکست نہیں, ہمیشہ میں کامیاب رہا. اب دیکھیں جوان کو کتنی اہمیت دی امام نے. پھر اہمیت دینے کی وجہ سے خود اس جوان میں بھی صلاحیتیں, اس کی جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں, کس طرح سے ابھر کے سامنے, کس طرح سے اس کی رہنمائی کر پائے. اور آج مکتب تشیعوں میں جو قابل افتخار شخصیات ہیں تاریخ میں جو گزری ہیں, ان میں سے ایک یہ نوجوان ہشام ابن حکم. ایک دفعہ ہشام کے درجات کی بلندی کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اذان گرامی, نوجوان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھنا, اگر ہم رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھیں, ان کی استعدادات کو مد نظر رکھیں, ضائع نہ ہونے دیں, ان کو پنپانے کی کوشش کریں, ان کو نکھارنے کی کوشش کریں, اس کے مواقع فراہم کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی صلاحیتیں اور استعدادات جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آ سکیں. اسی طرح سے جوان کی جو انفرادی اور اجتماعی ضروریات ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ چشم پوشی کریں, نہیں, اس کی ایک ضرورت ہے وہ ضرور پوری ہونی چاہیے, کوشش کریں کہ اس کی ضرورت پوری ہو, انفرادی اجتماعی. اسی طرح سے روایات کی روشنی میں محبت, حکمت, عاطفہ, خلوص اور شفقت کے ساتھ اس جوان سے پیش آنا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. آخری جملہ عرض کرتا ہوں کہ جوان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ یہ کہ اس کو علم اور عمل سے آراستہ ہونا چاہیے, دین کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے اس کو. لہذا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اتیتو بشباب بشاب من شباب الشیعہ لا یتفقہ لأدبتہ, کہ اگر شیعہ جوانوں میں سے کوئی جوان میرے پاس آئے اور اگر اس نے دین کی فہم اور فراست, دین کا علم اگر اس کے پاس نہ ہو, فقہ کا علم اس کے پاس نہ ہو, تو میں اس کی تادیب کروں گا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سرزنش کروں گا اس کی میں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے علم دین حاصل نہیں کیا, دین کی معلومات تمہارے پاس نہیں ہے. دشمن دینی معلومات رکھتا ہے آپ کے مکتب کے خلاف, ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے، اپنی کتابوں کو بھی پڑھتا ہے، ہم اپنی کتابوں پر ہی پڑھتے. لہذا امام فرما رہے میں اس کی سرزنش کروں گا دینی مسائل سے آگاہی، اور اسی طرح سے حصول علم. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق کہ لستو احب ان ارشاب منکم الا غادیا فی حالین اما عالما او متعلما، کہ میں جوانوں کو دو حال میں سے ایک حال میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اس کو عالم ہونا چاہیے یا متعلم ہونا چاہیے، عالم ہو یا شاگرد ہو، یا تحصیل علم کر رہا ہو یا تحصیل علم کر کے فارغ ہو چکا ہو، دوسروں کو علم پہنچا رہا ہو. دو حالوں میں سے ایک حال میں ہونا چاہیے. اب ایک شخص اگر نہ طالب علم ہے اور نہ عالم ہے، امام کہتے ہیں ایسا شخص مجھے قبول نہیں ہے، ایسا نوجوان مجھے قبول نہیں ہے. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دشمنان عالم اسلام جو جوانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بار الہ ان سازشوں کو ناکام فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ ان کی پریشانیاں دور فرما، دشمنان آل محمد کو نابود فرما. بار الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے سازشوں سے محفوظ فرما. قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سفر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض من جلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معبود وخالق كل مخلوق وبارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمن سید المرسلین، علی ابن ابی طالب سید الوسیلین، وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المصطفیٰ حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدى بآبائه الصالحین، وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من عدرة برة المتقین، ومحمد ابن علی الجباد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده تبدت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں. خداوند عالم ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے واجبات فرائض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان گرامی حالات حاضرہ کے حوالے سے عرض ہے کہ پچھلے ہفتے گجرات میں جو سانحہ رونما ہوا اسے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن واضح طور پر دہشت گردی کا واقعہ کہ جس میں 7 افراد شہید ہوئے ایک ہی خاندان کے، گجرات میں جاسوکی کے مقام پر جاسوکی سیدہ نامی ایک گاؤں میں، وہاں پر معروف عزادار اور پیر جناب سید پھول شاہ صاحب، ان کے بیٹے اعجاز شاہ صاحب اور ایرجا شاہ صاحب، ان کے 2 پوتے غلام عباس شاہ، اعزاز علی شاہ اور اسی طرح سے غزنفر حسین اور طاہر شاہ، یہ 7 افراد فائرنگ کر کے ان کے اپنے گھر پر ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کے پولیس انتظامیہ اور پنجاب حکومت کہ جو اب تک پنجابی طالبان کا انکار کرتی چلی آئی تھی، انہی کے اس صوبے کے اندر متعدد اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے کوئی مؤثر قدم اس دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے، ان کے اڈوں کو بند کرنے کے حوالے سے انجام نہیں دیا۔ ہاں ایک عمل ضرور انجام دیا انہوں نے، اور وہ یہ کہ جہاں طالبان سے انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اے پی سی بلائی گئی جس میں تمام وہ جماعتیں کہ جو طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں یا طالبان سے جن کے روابط تھے، ان سب کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں اتفاق رائے سے مذاکرات کا رائے حل پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ وہیں پر اے پی سی میں لشکر جھنگوی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان سے بھی مذاکرات کیے جانے چاہیے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کل اخبارات میں یہ خبر آئی کہ غلام کیا نام ہے اس کا منحوس کا ملک صاحب، اس کو جو نظر بند ہے کوئٹہ کے واقعات کے بعد اس کو نظر بند کر دیا گیا تھا، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیل میں تھا یہ منحوس، بعد میں اس کو رہا کیا گیا، جس نے خود کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر سینکڑوں شیعوں کے قتل کا اعتراف کیا، کل بھی میڈیا پہ آ رہی تھی یہ بات، اس کو رہا کیا جاتا ہے، پھر کوئٹہ کے واقعات کے بعد دوبارہ نظر بند کیا جاتا ہے ملک صاحب کو، اب اے پی سی بلا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ لشکر جھنگوی سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے، اور خیر سگالی کے لیے ایک اچھا پیغام دہشت گردوں کو دینے کے لیے ملک صاحب اور غلام رسول کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ لشکر جھنگوی کو رسمیت دی جا رہی ہے، رسمی طور پر ان کے وجود کو قبول کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس اے پی سی کے اندر وہ لوگ جو وکٹم ہیں جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، یعنی شیعان حیدر کرار جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جنہیں سال ہا سال سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن پر کفر کے ناپاک فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کو اے پی سی میں دعوت نہیں دی جاتی، کسی شیعہ گروہ کو دعوت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح ہے کہ وہ لوگ دہشت گردوں سے جو پہلے سے طے شدہ ایک معاملہ ہے، اے پی سی بلا کر کوئی ایسی تنظیم، ایسی شخصیت نہیں چاہتے تھے کہ جو اے پی سی میں بیٹھ کر ان کے موقف کی مخالفت کرے، شیعہ تو یقیناً مذاکرات کی مخالفت کرتے، کن دہشت گردوں سے آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے؟ जिन्होंने शियों की नस्ल कुशी की है, जिन्होंने सुन्नियों का कत्लेआम किया, जिन्होंने मस्जिद मदारिस इमाम बारगाहों के अंदर बम धमाके किए हैं, जिन्होंने मून मार्केट में बम धमाका किया, जिन्होंने फौज के खिलाफ बगावत की है, फौज से जंग लड़ी है, जिन्होंने जेल तोड़े हैं, जो हजारों इंसानों के कातिल हैं, आप उनसे मुजाकरात करते हैं। ये हमारी पंजाब हुकूमत, ये हमारी मरकजी हुकूमत, ये जुल्म पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, बजाय इसके कि दहशतगर्दों को काबू में लाया जाए, तालिबान के रहनुमाओं को रहा किया जा रहा है, लश्करे जंगी के रहनुमाओं को, दहशतगर्दों को रहा किया जा रहा है। इससे मुल्क को कोई फायदा होगा? इससे मुल्क में अमन व अमान होगा? वो कातिल जो सैकड़ों इन बेगुनाह इंसानों के कत्ल का एतराफ करता है, आप उसको रहा करके उसके हाथ में अमन का परचम देकर आप क्या चाहते हैं? मुल्क के अंदर सलामती हो जाएगी, अमन अमान हो जाएगा? आपने तो उसको और सपोर्ट दे दी, कानूनी सपोर्ट दे दी उसको कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं मैंने 100 अफराद को कत्ल किया। नवाज शरीफ साहब कहते नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तुम बहुत अच्छे हो। यह रवैया है हुकूमत का, यह रवैया हमारी सियासी तंजीमों का, अफसोस के साथ। कराची में इसी तरह से जानिगिरामी जनाब शाहिद अली साहब के, जो नूर ईमान ट्रस्ट के जिम्मेदार थे, उनको इसी तरह से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। कराची में ये टारगेट किलिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसी तरह से जानिगिरामी इराक में, आप देखें सऊदी अरब का किरदार शाम के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से। शाम जो इसराइल के मद्द मुकाबिल डटा हुआ है, तमाम अरब ममालिक घुटने टेक चुके थे, सूर्या खड़ा हुआ था, शाम खड़ा हुआ था, हाफिजुल असद और उसका बेटा खड़ा रहा। ये जो आज शाम के ऊपर यलगार है, असल में इसराइल बचाने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। और अफसोस के साथ सऊदी अरब और उनके फासिद और फासिद हुक्मरान आले सऊद और बाज अरब ममालिक अमरीकी सेनेट में बाकायदा इस बात का एतराफ किया जाता है कि इन अरब ममालिक ने, जिसमें सऊदीया सर फहरिस्त है, उन्होंने हमें ऑफर किए कि आप सूर्या पर हमला करें, हम आपको माली मदद करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कुरान कह रहा है कि देखो काफिरों को अपना सरपरस ना बनाना, लेकिन मक्का और मदीना के मालिक, मक्के और मदीने की कमाई से शराब पीने वाले, फिस्क फुजूर की महफिलें सजाने वाले कुफार को अपना सरपरस बनाकर शाम के खिलाफ उभारते हैं अमेरिका को, इसराइल को, बर्तानिया को, फ्रांस को, क्या हो हमला करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, माली हवाले से परेशान ना होना। यही सऊदिया, यही आले सऊद, अभी इराक में इनकी मुदाखलत देखिए, जितने खुदकुश हमले हो रहे हैं और तकफीरी गुरुह इस वक्त इराक में काम कर रहे हैं, उनकी पुष्पनाई सऊदी अरब करता है, कतर करता है। अभी आज मैं खबर देख रहा था कि सऊदी अरब ने अभी हज के मौके की मुनासबत से इराक के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों को और नामवर शख्सियात को इराक से सऊदीया दावत दी है मीटिंग के लिए। सऊदी अरब इराक में मुदाखलत कर रहा है और क्या करता है, वहां के कबाइल के सरदारों को और बड़ी बड़ी शख्सियात को हज की दावत देता है कि हाँ आए इराक के बारे में मीटिंग करते हैं। तो किस बात की मीटिंग? नूरी मालिकी ने इसकी मुखालफत की कि अमेरिका, ये सऊदी अरब हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर रहा है, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप हमारे बारे में सऊदी अरब के अंदर मीटिंग करें? वहां कोई मुश्किल नहीं है, एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है, वहां पे कोई मुश्किल नहीं है। अगर अमेरिका और उसका पिट्ठू सऊदी अरब अगर वहां पे मुदाखलत ना करें तो इराक अमन व अमान का मुल्क बन सकता है। ये आलम इस्लाम में सऊदी अरब का किरदार आज दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर جتنی دہشت گردی ہے اسلام کے نام پر, اس میں سعودیہ, اس کا سہرا سعودی عرب کو جاتا ہے. پھر آپ نے اسی طرح سے شام میں, اسی طرح سے یمن چلے جائیں, بحرین چلے جائیں, آپ جہاں دیکھیں گے فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہے, امریکہ کے کہنے پر. بہرحال قابل مذمت ہے, اور الحمدللہ جو ہم کل تک کہا کرتے تھے, آج مصر آپ کے سامنے, مصر میں جو مداخلت کی گئی اور حکومت گرائی گئی, اس میں سعودیہ کا بنیادی ترین کردار ہے. بہرحال عزیزان گرامی, 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا دن بھی ہے, بانی پاکستان, اور ہمیں افتخار ہے کہ جہاں وہ بانی پاکستان تھے وہاں وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے, شیعہ اثناعشری تھے. الحمدللہ بانی پاکستان شیعہ اثناعشری تھے, اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو اسال ثواب کرتے ہوئے بلند تر صلوات. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم جو آج پاکستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں, دہشت گردوں کو رہا کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس کو رسمیت دی جا رہی ہے, بارے الہ ان سازشوں کو ناکام فرما. بارے الہ حاضرین مسجد کے جملہ حاجات پورا فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. بارے الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. بارے الہ ہم سب امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں, ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوان میں شمار فرما. بارے الہ امام زمانہ کے دشمنوں کو نابود فرما, ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما. اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, اللهم بيننا وبينهم بالخير وأعط إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر, إن شأنك هو الأبتر.